Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Babun fil iqtisadi fit ta'ah. Itaat mein miyana ravi ka bayan. نیکیوں میں، عبادات میں، اللہ کے احکام میں اعتدال اور میانہ روی کا بیان. اعتدال معنی درمیانی چال. اس دین میں اعتدال کو پسند کیا گیا ہے، افراط اور تفریط کو پسند نہیں کیا گیا ہے. افراط کے معنی حد سے زیادہ زیادتی، تفریط کے معنی حد سے زیادہ کمی. کہنا چاہیے تشدد کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے، اور اس قدر نرمی کہ اصل حکم بدل جائے اس کو بھی پسند نہیں کیا گیا ہے. اس امت کی خصوصیت ہے اعتدال، درمیانی راہ. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت. آواز آ رہی ہے سب کو؟ درمیانی امت بنایا ہے. اسی کا بیان ہے، اور اسی سلسلے میں جو حدیثیں ہیں وہ آ رہی ہیں. سب سے پہلے قرآن پاک کی آیت ہے، سورہ طہٰ کی پہلی آیت. طہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اللہ تعالی نے فرمایا طہٰ، نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے کہ آپ مشقت میں پڑھیں. طہٰ کے معنی کیا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے معنی مراد لیے ہیں طہٰ کے معنی یا حبیبی، اے میرے محبوب. بعض حضرات نے اس کے معنی مراد لیے ہیں طہٰ کے معنی ہیں یا رجل، اے صاحب. لیکن اس کے اصل معنی یہ ہیں جو دیگر حروف مقطعات کے ہیں، کہ ایک راز ہے اللہ اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان. امت کو اس کے معنی نہیں بتائے گئے، جیسے نون ہے، قاف ہے، الف لام میم ہے، الف لام میم صاد ہے، یہ حروف مقطعات ہیں. یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک راز ہے، امت کو اس کے معنی نہیں بتائے گئے ہیں. اسی طرح سے طہٰ بھی ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا، یہ اس وقت میں آیت نازل ہوئی جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ عبادات میں بے انتہا مشقت کرنے لگے. خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ حال تھا کہ دن میں آپ دعوت میں بڑی مشقت اٹھاتے تھے، دن بھر آپ کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس کے پاس جا رہے ہیں، کبھی اس قبیلے کے پاس جا رہے ہیں، پورے طور پر تھک جاتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. اور اس تھکان کے ساتھ ساتھ ذہنی کوفت، بہت زیادہ فکر آپ کو، اور ایسا لگتا تھا کہ بالکل گھل جائیں گے آپ اس فکر کے اندر. قرآن پاک میں ایک جگہ ترس کھاتے ہوئے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ پاک نے کہا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے پیغمبر، ایسے لگتا ہے کہ اگر یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، ایسا مت کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتنا غم طاری ہوتا تھا لوگوں کے مسلمان نہ ہونے کا، اسلام میں نہ آنے کا، جیسے آپ چاہتے تھے کہ سارے کے سارے لوگ اسلام قبول کر لیں. آپ غم کے اندر گھلتے تھے، پگھلتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام. تو اللہ پاک کو ترس اور پیار اور رحم آتا تھا. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، دن میں تو آپ دعوت میں مشغول ہوتے تھے، اور جب رات کا وقت آتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام عبادات میں مشغول ہوتے تھے. پوری پوری رات اتنی دیر تک آپ نماز پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، اور اس میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں میں ورم آ جاتا تھا. اتنی دیر تک آپ علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم پڑھتے تھے، پا پانچ پارے، چھ پارے، عام طور پر پاؤں جلدی سے متورم نہیں ہوتے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ پاؤں آپ کے پھک جاتے تھے اور ان پر ورم آ جایا کرتا تھا. تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل کی اور کہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں ڈالیں اپنے آپ کو، لہذا آپ آرام بھی فرمائیے اور تہجد بھی پڑھیے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول رہا کہ آپ گھر میں تشریف لاتے اور سو جایا کرتے تھے، پھر آخری پہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تھے اور تہجد ادا فرمایا کرتے تھے. آگے آیت ہے وقال تعالی یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ عسر کا معاملہ نہیں چاہتا، سہولت چاہتا ہے دشواری نہیں چاہتا. یہ اصل میں ایک سلسلہ کلام ہے روزوں کے متعلق، کتب علیکم الصیام، روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں. فمن شہد منکم الشہر، آگے ہے فلیصم، جو رمضان کے مہینے میں حاضر ہو اس کو روزہ رکھنا ہی ہے. اس کے بعد میں اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ نے کچھ گنجائش دی مسافروں کے لیے، بیماروں کے لیے. فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو مریض ہیں جو مسافر ہیں وہ بعد میں روزہ رکھ لیں. اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام تشدد کو پسند نہیں کرتا، اعتدال کی راہ، درمیانی راہ بتاتا ہے، ورنہ تو کہتا کہ سفر میں ہو کہیں بھی ہو روزہ رکھنا ہی ہے، بیمار ہو کتنے ہی بیمار ہو روزہ رکھنا ہی ہے. لیکن نہیں، اسلام کہتا نہیں آپ بیمار ہیں تو آپ بعد میں رکھ لیں. اسی طریقے سے آپ سفر میں ہیں، شرعی سفر جس کو کہتے ہیں، تو آپ روزہ بعد میں رکھ لیں، اس کی گنجائش دی ہے. وعن عائشة رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها امرأة قال من هذه قالت هذه فلانة تذكر من صلاتها قال مح علیکم بما تطیقون فواللہ لا امل اللہ حتی تملو وکان احب الدین الیہ ما داب ما صاحبه علیہ متفق علیہ. ابھی ایک حدیث ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، قصہ ہے، اور اس قصے کے ذریعے سے بھی یہی سمجھایا جاتا ہے کہ انسان طاعات میں، نیکیوں میں، عبادتوں میں درمیانی چال چلے، درمیانی راہ اختیار کرے. غلو اور تشدد کو پسند ہی نہیں کیا گیا اسلام میں، غلو اور تشدد. لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، حصہ آگے نہ بڑھو. یہ غلو کبھی فکری لحاظ سے بھی ہوتا ہے، عقیدے کے لحاظ سے بھی ہوتا ہے. آدمی اپنے عقیدوں میں ایسا غلو کرنے لگتا ہے کہ بس صحیح راہ سے ہٹ جاتا ہے، جیسے کہ نصارہ نے غلو کیا، یہودیوں نے غلو کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تم میری ایسی تعریف نہ کرنا، حد سے زیادہ تعریف، جیسے نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کی اور وہ راہ راست سے ہٹ گئے، گمراہ ہو گئے. وہ میرے بارے میں ایسی تعریف نہیں کرنا، بیجا تعریف نہیں کرنا، ایسی مداح نہیں کرنا میری. کیسی؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے ایسی تعریف کی، ایسی تعریف کی کہ ان کو اللہ تک پہنچا دیا. ابن اللہ کہنے لگے، کوئی کہتا ہے اللہ میں شریک ہے، کوئی فرقہ کہتا ہے نہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اس طرح سے وہاں تک پہنچا دیا. حضور نے فرمایا میرے بارے میں ایسے کسی عقیدے کا شکار مت ہونا اور ایسی تعریف نہیں کرنا. لیکن آج مسلمان بہت سے ایسے نظر آ جائیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بالکل وہیں تک پہنچاتے ہیں. کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتا ہے حاضر و ناظر، حاضر و ناظر اللہ کی ذات ہے. کوئی کہتا آپ عالم الغیب، عالم الغیب صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں بہت سے ایسے واقعات پیش آئے کہ حضور کو اور صحابہ کو نقصان ہوا، پھر نقصان کیسے پہنچ سکتا تھا؟ آپ بتا دیتے بھائی یہ کام مت کرو، نقصان ہو جائے گا. بے شمار ایسے واقعات ہیں. قرآن نے خود کہا ہے آپ کہہ لیجئے، لا علم الغیب ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الغیب، اگر میں علم غیب جانتا تو بہت سارا خیر حاصل کر لیتا. حضور سے کہلوایا گیا امت کو بتا دیجیے آپ. تو یہ جو ہم ایسی صفات اور ایسی تعریف کرتے ہیں سرکار کی، اللہ تک پہنچانا ہے، اللہ کی صفات میں شریک کرنا ہے، جو صفاتیں لازمہ ہیں. یہ عقیدوں میں غلو ہے، اسی طریقے سے عبادات میں غلو بھی منع کیا گیا، جیسے کہ ان حدیثوں میں ہے. چنانچہ یہ حدیث ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر گھر تشریف لائے، وعندہا امرأۃ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس ایک خاتون بیٹھی ہوئی تھی وہاں پر. قال من ہذہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ قالت ہذہ فلانہ تذکر من صلاتہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ فلاں قبیلے کی عورت ہے اور ان کی کثرت صلات کا ذکر کیا کہ یہ نماز بہت پڑھتی ہے، نماز بہت پڑھتی ہے، ان کی نماز کے چرچے ہیں، تذکر من صلاتہا، ان کی نماز کے چرچے ہیں. اگر تذکر پڑھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا ان کی نماز کے چرچے ہیں، لوگ میں یہ بات ہے کہ یہ نماز بہت پڑھتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنت فرمایا، مہ علیکم بما تطیقون، رہنے دو، رہنے دو، رک جاؤ، علیکم بما تطیقون، تم اتنی عبادت کرو جتنی تمہیں طاقت ہے، اپنی طاقت سے زیادہ نہیں. پھر فرمایا، فواللہ لا عمل اللہ حتی تملو، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ تو ثواب دینے سے نہیں اکتاتا حتیٰ کہ تم اکتا جاؤ. اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے. آدمی جب زبردستی اپنے اوپر بہت سی عبادات لازم کر لے گا اور ان کو کرے گا تو کب تک کرے گا؟ ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہار جائے گا، ہمت ہار جائے گا، عاجز ہو جائے گا وہ. تو فرمایا جتنا تم کر سکتے ہو اتنا کرو. پھر حضور نے ایک ترتیب بتائی، وکان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، فرمایا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ وہ عمل ہے جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے، پابندی ہو جس پر، چاہے تھوڑا ہو، ایک جگہ ہے وہ انقلا، اگرچہ عمل تھوڑا ہو لیکن ہمیشہ ہونا چاہیے. بہت سے حضرات تہجد کی نماز، مثال دیتا ہوں میں، تہجد کی نماز میں 3 بجے اٹھتے ہیں صاحب، ہم 2 دن 3 دن اٹھتے ہیں، 4th دن سستی آئے گی، کیونکہ 3 بجے اٹھنا معمولی بات نہیں ہے جبکہ رات لمبی ہو. اس لیے اس کی ترتیب کیا ہے، آپ فجر کا وقت شروع ہونے سے 40 منٹ پہلے اٹھنے کا معمول بنائیے، آپ 10 منٹ استنجا وغیرہ سے فراغت میں پاکی میں لگتے ہیں، اور یہ آدھا گھنٹہ جو بچتا ہے اس میں آپ 15 منٹ آپ نماز میں لگائیے، 2-2 کر کے 4 رکعت پڑھ لیجئے، اور اس کے بعد میں 5-10 منٹ دعا میں لگائیے. دعا کا وقت ہوتا ہے، قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہاں تک کہ اگر فجر کا بھی شروع ہو جائے تو بھی قبولیت کا وقت ہے. وہ آدمی ہمت نہ رہے، تہجد کا وقت چلا گیا، آپ کے دعا مانگیں گے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ سحر کے وقت میں بھی دعا قبول ہوتی ہے. تو جب اس وہ دعا کا ٹائم ہے، دعا مانگیے، لگ کر مانگیے، خوب مانگیے، اور اپنے کچھ وظائف ہیں، تلاوت ہے، ذکر ہے، نماز تک کو پورے کرتے رہیے. اذان ہونے کے بعد میں سنت پڑھ لیجئے آپ. فجر کی سنت یا فجر کی اذان اور فرض کے درمیان تھوڑی دیر قیلولہ کرنا، یعنی آرام کرنا، یہ بھی مستحب ہے. بنگلور میں ایک دفعہ میں جماعت میں گیا تھا، بنگلور جو یہاں پہ ساحل سمندر پہ بحر عرب کے کنارے پہ، ہمارے کرناٹک کا مشہور شہر، ہمارا تقریباً ایک چلہ وہاں گزرا ہے. تو وہاں پر میں نے دیکھا ماشاءاللہ لوگ فجر کے وقت سے کافی پہلے مسجدوں میں آتے ہیں، تہجد کے وقت میں معمول ہے ان لوگوں کا، عرب کے اندر جیسے معمول ہے اول وقت میں نماز ہوتی ہے تو تہجد کے وقت آتے ہیں. تو وہاں پہ میں نے دیکھا، اور میں نے وہاں لوگوں کو دیکھا ماشاءاللہ العزیز سنت پر عمل کرتے ہیں، فجر کی اذان ہوتی ہے پھر تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد میں وہ سنت پڑھ کے تھوڑی دیر کے لیے مسجد میں ہی آرام کرتے ہیں. یہ سنت ادا ہو گئی، مستحب پر عمل ہو گیا. تو بڑی خوشی ہوئی مجھے دیکھ کر کہ دیکھو ان حضرات نے اس سنت کو یاد رکھا ہے، اس سنت کو زندہ رکھا ہے. اور یہ بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر کہیں پر کسی سنت کو لوگوں نے بھلا دیا ہو، کوئی سنت چھوڑ دی گئی ہو، وہاں پر اس سنت کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب ہے. کتنا ہے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے. بھول گئے ہم اس سنت کو، پتہ ہی نہیں ہے کتنے لوگوں کو یہ بھی ایک سنت ہے، لیکن بھول گئے ہیں اس سنت کو. تو یہاں ایسے موقع پر ایسی سنت پر عمل کرنا جس کو لوگ بھول گئے ہوں، 100 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان احب الدین الیہ ما داوم علیہ صاحبہ، اللہ کے نزدیک سب سے بہترین عمل وہ ہے کہ جس پر مداومت اختیار کی جائے، جس پر پابندی اختیار کی جائے. پھر اگلی حدیث ہے وعن انس رضی اللہ عنہ قال جاء ثلاثة رهط الى بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يسالون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما اخبروا كانهم تقالوها وقالوا اين نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ 3 لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر آئے. ان 3 میں کون کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دوست تھے، حضرت عثمان ابن مزعون بھی دوست تھے حضور کے، اور 3 حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ 3 حضرات آئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. الى بیوت ازواج النبی یسالون عن عبادت، حضور وہاں نہیں تھے، کوئی ام المؤمنین وہاں تھی. انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھا انہی سے. یہ سب وہ لوگ ہیں جن کی حضور سے قریبی رشتہ داری ہیں، 3 کی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، عثمان ابن مزعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی، اور حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص، 3 قریشی ہیں. انہوں نے ام المؤمنین سے پوچھا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر تشریف لاتے ہیں تو ان کی عبادت کا کیا حال ہے، وہ کس طرح سے بات کرتے ہیں، کتنی عبادت کرتے ہیں. انہوں نے بتایا گھر تشریف لاتے ہیں تو ہم سے بات چیت بھی کرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں ہمارے ساتھ میں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور پھر آرام فرماتے ہیں، سوتے ہیں، اور پھر صبح کے وقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد کے لیے بیدار ہوتے ہیں. یہ کیفیت بتا دی. فلما اخبروا کانہم تقالوها، جب ان کو اس کی اطلاع دی گئی تو انہوں نے اس کو کم سمجھا کہ یہ تو بہت زیادہ عبادت نہیں ہے، اور پھر یہ تعبیر کی اینا نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبی، ہمارا اللہ کے رسول کے ساتھ کیا مقابلہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو بخشے بخشائیں، آپ کی اللہ نے مغفرت فرما دی ہے، ہمیں بہت زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تو ہمیں تو بہت محنت کرنی ہے. اور یہ کہہ کر وہ آپس میں کہنے لگے قال احدهم اما انا فاصلي الليل ابدا، ان میں سے ایک صاحب کہنے لگے بھائی میں تو اب آئندہ کبھی رات میں سوؤں گا ہی نہیں، پوری رات عبادت کروں گا، نماز پڑھوں گا پوری رات. وقال الاخر وانا اصوم الدهر ابدا، اور دوسرے صاحب تھے ان میں سے وہ کہنے لگے میں اب ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، مسلسل روزے رکھوں گا. ولا افطر. وقال الاخر وانا اعتزل النساء فلا تزوج ابدا، تیسرے کہنے لگے اب میں عورتوں سے علیحدہ رہوں گا، شادی نہیں کروں گا. مطلب یہ کہ پورے طور پر اللہ کے لیے فارغ ہو جاؤں گا، بیوی بچوں کے جھنجٹ سے آزاد، اب بس اللہ اللہ کرنی ہے مجھے. فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، घर में आपको बताया गया कि ऐसे ऐसे तीन लोग आए थे, आपकी इबादत के मुतालिक पूछा, हमने बताया तो उन्हें कमी महसूस हुई, उन्होंने ये बात कही है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको बुलाया और कहा, अंतुमुल लदीन कुल्तुम कज़ा व कज़ा, क्या तुम ही हो वो लोग जिन्होंने ऐसा ऐसा कहा मेरे पीछे कि औरतों के पास नहीं जाऊंगे, जाएंगे रात भर इबादत ही करेंगे, हमेशा रोजा रखेंगे। तो कहने लगे, जी हजरत या रसूलल्लाह, बिल्कुल ठीक बात है। हुजूर ने फरमाया, अमा वल्लाही इन्नी लाख्शाकुम लिल्लाही व अतकाकुम लहू, खुदा की कसम मैं तुम में अल्लाह से सबसे ज्यादा डरने वाला हूं, तुम में सबसे ज्यादा मुत्तकी हूं, सबसे ज्यादा खौफ का, अल्लाह की खशियत का, खौफ का, तकवे का तकाजा ये कि आदमी ज्यादा से ज्यादा इबादत करे। कहा, तुम मुझे देखते हो कि मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह की खशियत रखने वाला हूं, खौफ रखने वाला हूं, सबसे ज्यादा तकवा इख्तियार करने वाला हूं, इसमें क्या शक हो सकता है। लेकिन तुम मुझे देखो, लाकिन्नी अशूम व उफ्तिरो, मैं रोजा भी रखता हूं और इफ्तार भी करता हूं, यानी एक दिन रोजा रखते हैं एक दिन इफ्तार करते हैं, या हफ्ते में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम पीर जुमेरात के रोजा रखते थे, महीने में तीन दिन के रोजे रखते थे, 13, 14, 15 अय्याम में 20 के रोजे रखते थे आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। कहा, मुझे देखो, मैं इफ्तार भी मैं भी रहता हूं, यानी बिना रोजे के भी रहता हूं, या इफ्तार का मतलब क्या है, बिना रोजे के रहना, और रोजा भी रखता हूं मैं। फिर आगे फरमाते हैं, उसल्ली व अरकुत, जागता भी हूं, शब बेदारी भी करता हूं, सोता भी, अरकुत माने सोता भी हूं, उसल्ली और नमाज भी पढ़ता हूं, नमाज भी पढ़ता हूं, व अरकुत और सोता भी हूं, यानी आराम भी करता हूं, वातज़व्वजुन्निसा और देखो मैंने शादी भी कर रखी है, अपनी बीवियों का भी हक अदा करता हूं, वातज़व्वजुन्निसा फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, लिहाजा जो मेरी सुन्नत से आरास करे उसका ताल्लुक मुझसे नहीं है। यह हदीस निकाह के मौके पर पढ़ी जाती है, लेकिन जिस हदीस के साथ मिलाकर पढ़ी जाती है उसका इससे ताल्लुक नहीं है, इसलिए बीच में वाव लगाना जरूरी है, वकाला कहना जरूरी है। अन निकाह मिन सुन्नती, ये एक अलग मौके पे हुजूर ने फरमाया, निकाह मेरी सुन्नत है। फिर कहना चाहिए वकाला और आपने ये फरमाया, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से आराज करे उसका मुझसे ताल्लुक नहीं, वो इस हदीस का टुकड़ा है। बहुत से लोग एक साथ पढ़ देते हैं, निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी, ऐसे मिलाकर पढ़ना दुरुस्त नहीं है, ये एक हदीस नहीं है, वो एक हदीस का टुकड़ा है और इस हदीस का टुकड़ा ये है, फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैस मिन्नी। इससे एक बहुत बड़ा सबक ये मिला कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से एराज हमको हुजूर से दूर कर देगा, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों से वाबस्तगी हुजूर से कुर्बत का जरिया है। हर उम्मती चाहेगा कि हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कुर्ब हासिल हो, हम अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नजदीक हो, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते मुबारक से जामे कौसर मिले, आपकी शफात हमको नसीब हो, हर मुसलमान की ख्वाहिश है। उसके लिए बेहतरीन चीज है कि वो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बन जाए, जितनी सुन्नतें इल्म आ जाए उनके मुताबिक अमल करें, ये नहीं कि सारी सुन्नतों पर अमल करो, भाई जितनी सुन्नतों का इल्म है उन पर अमल करो, और जो काम कर रहे हैं सुन्नतों के मुताबिक कर रहे हैं करें, काम सब कर दे, खाना सब खाते हैं, ये खाना सुन्नत के मुताबिक खा लेंगे तो ये खाना इबादत बन जाएगा। घर में सब दाखिल होते हैं, घर से सब निकलते हैं, सुन्नतों के मुताबिक दाखिल होंगे, सुन्नतों के मुताबिक नहीं लेंगे तो इबादत हो जाएगी। सोते सब हैं, हमारा सोना सुन्नत के मुताबिक हो जाए तो ये इबादत में शामिल हो जाएगा। बैतुल खला सब जाते हैं, हुजूर कैसे जाते थे हम भी ऐसे ही जाएं, کھانا سب کھاتے ہیں، کس طرح سے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کھاتے تھے ہم بھی اسی طریقے سے کھائیں، آپ کیا پڑھتے تھے ہم بھی وہی پڑھ لیں، سنتوں کے مطابق کرنے لگے، اور کتنا بڑا انعام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل ہو رہا ہے اس کی بنیاد پر۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حضور نے فرمایا جس نے میرے طریقے سے روگردانی کی، اعراض کیا، پہلو تہی کی، منہ موڑا، اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے۔ اگلی حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حلق المتنطعون قالها ثلاثہ رواہ مسلم، المتنطعون المتعمقون المتشددون فی غیر موضع التشدید۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا، بلا وجہ اور بلا موقع اور محل کے تشدد کرنے والے ہلاک ہو گئے، بلا وجہ اور بلا موقع کے تشدد کرنے والے، سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے، یعنی کوئی موقع نہیں ہے ایسا کہ اس میں تشدد اختیار کرے آدمی، سختی اختیار کرے، لیکن آدمی نہیں سختی اختیار کر رہا ہے۔ بعض موقع ایسے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ خود ہی سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ تشدد اختیار کرنا چاہیے، ایسے موقع پر علماء سے رابطہ، ان سے پوچھنا چاہیے یہاں پر اگر سختی اختیار کی جائے تو کتنی سختی اختیار کی جا سکتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے سختی اختیار کرنے کے چکر میں بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں بہت سے، تو جہاں پر جتنی سختی اختیار کرنی ہے اتنی ہی کی جائے، اس سے زیادہ نہ کی جائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تین بار، تین مرتبہ بدعا کی ہے ان لوگوں کے لیے جو بلا موقع کے اور بلا محل کے سختی اختیار کرتے ہیں، بالخصوص دین کے معاملے میں۔ ایک چیز نفل کے درجے کی ہے، مستحب کے درجے کی ہے، آدمی کہہ رہا نہیں فل ہے، اس کے بغیر اس کو نجات حاصل نہیں ہے، ارے میاں دیکھو حضور کی بدعا کے شکار نہ ہو جاؤ کہیں تم اس چکر میں، یہ مسلمانوں میں بہت آ گیا ہے آج کل، ایک آدمی کو ایک راہ مل گئی دین کا کام کرنے کی، وہ اس میں لگ گیا، اب وہ سمجھ رہا وہ سب کچھ یہی ہے، یہ جو کہہ رہا سب کچھ یہی ہے، سارا دین یہی ہے، یہی ہے تشدد کی راہ، یہی ہے غلو فی الدین، اور اسی بنیاد پر امتیں پہلی ہلاک ہوئی ہیں اور آج بھی ہلاکت آنی شروع ہو جائے گی، اور اس کے اثرات انسان کو دیکھتے بھی ہیں بعض مرتبہ۔ تو اس لیے ہمیں زبردستی کا تشدد نہیں اختیار کرنا چاہیے، امت میں توڑ پیدا ہوتا ہے، دین نہیں ہے ہمارا۔ ایک چیز مستحب درجے کی اس کو ہم فرض کے طور پر لے رہے ہیں، فرض کے طور پر مسلط کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، فرض کے طور پر اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاں ایک ضروری ہے، کبھی کبھی مستحب چیز بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے، اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا ہے، آپ ترغیب سے کام لیجیے، آپ حالات بتائیے، امت کو ابھاریے، لیکن آپ یہ کہنے لگے نہیں صاحب اگر اس کام میں نہیں لگو گے، آپ اس میں نہیں جوڑو گے، اس سے وابستہ نہیں ہوگے، تو تمہارا اسلام ہی خطرے میں ہے، تم مسلمان ہی نہیں ہو، تمہیں نجات ہی نہیں ملے گی، کیسے ہو سکتا ہے؟ بعض کام ایسے جو ہمارے سامنے شروع ہوئے یا ہمارے بڑوں کے سامنے شروع ہوئے 50-60-70 سال میں، اس سے پہلے اس کام کی شکل نہیں تھی ایسی، تو جتنی امت گئی ہے وہ ساری کی ساری جہنم میں جائے گی کیا؟ بڑے بڑے علماء، زہاد، فقہا، ائمہ دین کیا کہیں گے ان کے بارے میں ہم؟ بعض مرتبہ آدمی دوسری راہوں میں تشدد، نکاح کی محفلوں کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں گنجائش کی ہوتی ہیں، لیکن نہیں صاحب اتنا تشدد کے خاندان میں ٹوٹ پھوٹ کا شکار، عبادتوں میں تشدد، جیسے بتایا ایک چیز کو پکڑ لیا تو بس اس کو فرض کی طرح آدمی پکڑے ہوئے ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے۔ دین کا جو کام جس درجے کا ہے اس کو اسی درجے میں رکھنا، اس لیے علماء کی رہنمائی بہت ضروری ہے، علماء کی رہنمائی کے بغیر ہم ایک قدم آگے نہیں چل سکتے، ہر قدم پر ہمیں علماء کی رہنمائی کی ضرورت ہے. اپنی طرف سے ہم اگر اندازے کریں گے اور درجے بنائیں گے تو یہ شریعت کی خلاف ورزی ہوگی. اس پر پکڑ ہے ہماری, یاد رکھیے پکڑ ہے. شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہے, اللہ رسول کا قانون ہے, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہم اس میں اپنی طرف سے کوئی چیز کم یا زیادہ کریں, ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. چونکہ یہ حدیث ایسی ہے اس لیے میں نے اس پر کہا کہ حدیث میں تین مرتبہ حضور نے بدعا دی ہے, بے جا بے موقع چیزوں میں تشدد کرنے والے ہلاک, حضور نے تین مرتبہ اس کو سختی آپ دیکھیے حضور کی, اس لیے میں نے تفصیل آپ کے سامنے بیان کی ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ رواہ البخاری. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدین یسر, اللہ نے اس دین کو آسان بنایا ہے. یہ دین مشکل نہیں ہے, کیا ہے یہ دین؟ آسان ہے. جو بھی دین میں سختی اختیار کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا. وَلَن يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ, دین میں کوئی سختی اختیار کرے زبردستی اپنے اوپر لازم کر لے تھک جائے گا بیٹھ جائے گا, دین اپنی جگہ باقی رہے گا, دین ہی غالب رہے گا. تو اپنی طرف سے سختی نہیں کرنی ہے دین میں, اپنی طرف سے تشدد نہیں کرنا ہے دین کے اندر. فسددوا وقاربوا, فرمایا اس لیے راہ راست پر چلو, میانہ روی اختیار کرو, راہ راست پر چلو اور میانہ روی اختیار کرو. اور ایک ترجمہ یہ کہ راہ راست پر چلو اللہ کا قرب حاصل کرو, اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا. وابشروا, اور فرمایا خوش رہو, خوش رہو, دین کی راہ پر چل کر کا انسان خوش رہنا چاہیے اور اس کو بشارت حاصل کرنی چاہیے جنت کی. واستعینوا بالغدوۃ والروحۃ وشیء من الدلجۃ, اور فرمایا صبح شام اور رات کے پچھلے پہر سے عبادت میں مدد طلب کرو. صبح شام اور رات کے پچھلے پہر, صبح فجر کی نماز اور اس میں پھر ظہر بھی آ جاتی ہے اور شام میں عصر مغرب عشاء, اور رات کا جو آخری پہر ہے, رات کا جو آخری پہر ہے مطلب تہجد کی نماز. فرمایا ان عبادات, ان اوقات میں عبادات کے ذریعے سے مدد حاصل کرو. یہ نہیں کہ صبح سے شام تک بس آپ نے کہہ لیا ہم تو نماز ہی پڑھتے رہیں گے, مسجد میں ہی رہیں گے ہم صبح سے شام تک, اللہ نے اور بھی کام ذمہ رکھے ہیں, ان سب کاموں کو اختیار کرو. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جو کام کیے ہیں ان سب کاموں کو اختیار کرنا ہے, ان سب کاموں کو کرنا ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کام لے لیتے ہیں اپنے ذمے, اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں, ساری دنیا کی فکر ہے اپنی فکر نہیں ہے. بھائیو قرآن پاک میں جو دعا سکھائی گئی ہے اس میں ایک ہے ربنا اغفر لی, اے اللہ میری مغفرت کر دے, ولی والدیا میرے ماں باپ کی, ولی المؤمنین فرس کا سارے مسلمانوں کی, ساری دنیا کی فکر تو اوڑھ لی لیکن جو زندگی میری 30 سال پہلے تھی اب بھی وہی ہے, کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. نماز 20 سال پہلے جیسی پڑھتا تھا بے حضوری والی نماز آج بھی میں پڑھتا ہوں, زکات میں جیسی قطر بیونت کمی بیشی میں کرتا تھا 20 سال 30 سال پہلے آج بھی میرا مزاج وہی ہے. شریعت کے مطابق 100% نہ چلنے کا جیسے 30 سال پہلے مزاج تھا آج بھی میرا مزاج وہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ سارے جہاں کی فکر تو کی اپنی فکر نہیں کی ہے ہم نے, حالانکہ حکم یہ ہے پہلے اپنی فکر کرو, اپنی آخرت بناؤ, اپنے ساتھ ساتھ پھر اپنے پاس جو تمہارے ماتحت ہیں ان کی فکر کرو, اپنی فیملی کی فکر کرو, پھر اسی طریقے سے درجہ بدرجہ. آج ایک بہت بڑا نقصان ہم سب کے سامنے دیکھنے میں آ رہا کہ ہم جیسے لوگ بھی جو دین کا کام کر رہے ہیں اپنی اولاد کو بولے ہوئے. میں پہلے اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں, ہم لوگ بھی, ہم جیسے لوگ بھی اپنی اولاد کے تعلق سے دینی لحاظ سے بے فکر ہے. حالانکہ پہلے فکر ہمیں ان کی کرنی, اپنی کرنی, اپنے ساتھ ساتھ پھر ان کی کرنی ہے, ہمارے بچے دیندار رہیں. ہمیں فکر ہونی ہمارے بچے مسجدوں کو آتے ہیں نہیں آتے ہیں. ہم نے 10, 20, 50 لوگوں کو تو لگا دیا نماز میں, لیکن ہمارا بچہ بھی وہیں کا وہی ہے, ہمیں اس کا خیال نہیں ہے. ہمارے گھر میں جو دیگر افراد ہیں وہ وہیں کے وہیں ہیں, ان کا خیال نہیں ہے. اس کا مطلب ہماری محنت جیسی ہونی چاہیے صحیح ترتیب کے مطابق نہیں ہوئی ہے. صحیح ترتیب کے مطابق محنت ہونا ہے. تو فرمایا کہ صبح شام اور رات کے پچھلے پہر سے عبادت میں مدد طلب کرو. اور بخاری کی ایک روایت میں ہے, سددو وقاربو وغدو وروحو وشیء من الدلجة القصد القصد تبلغو. حضور نے فرمایا راست راہ راست اختیار کرو, میان روی اختیار کرو, صبح کو شام کو اور رات کے کچھ حصے میں عبادت کرو, میان روی اختیار کرو, میان روی اختیار کرو. دو مرتبہ حضور فرمایا القصد القصد, اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے. یہ بہت اہم بات ہے. حضور نے فرمایا تمہاری زندگی میں اگر اعتدال ہوگا, میانہ روی ہوگی, تو اپنے مقصد کو پہنچ جاؤ گے, نہیں نجات پا جاؤ گے. اور اگر میانہ روی نہیں ہوگی تو اپنے مقصد کو نہیں پہنچ سکتے ہو, مشکل ہو جائے گا مقصد کو پہنچنا. ایک اس کی ایک مثال بھی آتی ہے حدیث پاک میں. ایک صحابی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ مجھے اسلام کے بارے میں بتائیے. دیہات سے آئے ہوئے صحابی تھے. حضور نے بتایا اسلام میں 5 نمازیں ہیں. کہ بس 5 ہی؟ حضور نے فرمایا ہاں 5 فرض ہیں, اس کے علاوہ اگر تم کچھ نفلی طور پر پڑھنا چاہو تو اچھی بات ہے. پھر حضور نے فرمایا زکوٰۃ بھی ہے. کہ خیر رسول اللہ صرف زکوٰۃ نہیں, زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر تم دینا چاہو تو تمہارے لیے, تمہارے حق میں وہ نفلی ہے, اگر تم کرو گے تو بہت اچھا. حضور نے فرمایا رمضان کے روزے رکھنے کے بس اتنا ہی نہیں, اس اللہ انتتا ہوا, اگر نفلی طور پر بھی تم روزے رکھنے چاہو تو بہت اچھی بات ہے. حضور نے لازم و ضروری نہیں کیا, اللہ انتتا ہوا کا نفلی ہے, وہ رکھو گے تو اچھا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سب کچھ ارشاد فرمایا تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص, خدا کی قسم جو کچھ آپ نے بتا دیا ہے اس پر اپنی طرف سے نہ کبھی نہ کوئی زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد صدق, انہوں نے سچ کہا اور کامیاب ہے اگر انہوں نے سچ کہا. افلح ان صدق, اگر انہوں نے سچ کہا ہے اور اسی پر ثابت قدم رہے تو یہ کامیاب ہیں. تو ہمیں اسی پر ثابت قدم رہنا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمارے ذمے میں رکھ دیا, شریعت نے جتنا ہمیں بتایا ہمیں اس کے مطابق چلنا ہے. درمیانی راہ چلنی ہے, نہ غلو کرنا ہے حد سے زیادہ تجاوز, اور نہ ہمیں حد سے زیادہ کمی کرنی ہے. کہ صاحب فرائض کو چھوڑنے لگے, حد سے کمی کا مطلب کیا ہے؟ جماعت سے نماز چھوڑنے لگے؟ نہیں, اللہ تو یہاں بھی موجود ہے, گھر میں ہی موجود ہے, ہی نماز پڑھ لو, اب جماعت ہی چھوڑنے لگے تو یہ بات اچھی نہیں ہے. تو جتنا کہا گیا ہے اتنا کرنا, یہی حقیقت میں القصد ہے, درمیانی راہ ہے. اور اسی کو حضور نے فرمایا درمیانی راہ اختیار کرو گے تو تبلغو, مقصد کو پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دین کی راہوں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین, الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.